सवाल किसी साहब ने भेजा है कि इल्म और रूहानियत को मुसख़िर करने के लिए क्या हिकमत अमली तरतीब दी जाए, क्या जिंदगी गुजारने के लिए और कुर्ब इलाही हासिल करने के लिए इल्म का जानना जरूरी है, क्या इस इल्म को उस्ताद के बगैर हासिल किया जा सकता है। रूहानियत और इल्म लुदनी हासिल करने के लिए किसी भी हिकमत अमली की जरूरत मेरे ख्याल में तो नहीं है, सवाए इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की नकल कर ली जाए। और जैसा कि आप सब हजरात को मालूम है, हर मुसलमान के इल्म में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा दर हकीकत अमली कुरान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कतई तौर पर कोई ऐसी चीज नहीं जो खिलाफ इस्लाम हो, इसलिए उसे अमली कुरान कहा जाता है। तो अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की नकल करना शुरू कर दें अपनी जिंदगी के तमाम शोबों में, अपनी जिंदगी की तमाम जहतों पे, तो रूहानियत अज खुद पैदा हो जाएगी। इल्म लुदनी सिखाने से या सीखने से हासिल नहीं होता, ये मिन जानिबे अल्लाह अता होता है और इसका ताल्लुक कुलियतन अता से है। अता का, वदियत का, सब इस फर्क हम पिछली किसी नशिस्त में इस पर खासी सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके और गालिबन एक मरतबा नहीं बल्कि एक मरतबा से ज्यादा। तो हिकमत अमली सबसे बड़ी यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की नकल कर ली जाए, उससे रूहानियत आ जाएगी और जो ही हमें रूहानियत आती है तो इल्म लुदनी अज खुद हासिल हो जाता है। इनका दूसरा सवाल कि क्या जिंदगी गुजारने के लिए या कुर्ब इलाही हासिल करने के लिए इस इल्म का जानना जरूरी है। शुरू की किसी नशिस्त में मैंने ये गुजारिश की थी कि रूहानियत, तसव्वुफ, फकर, इसे आप किसी भी नाम से पुकार लीजिए, दर हकीकत इस्लाम पर या दूसरे लफ्जों में शरीयत पर अमल करने के लिए जिस किस्म की मजबूती और जिस किस्म की मुस्तकिल मजाजी की जरूरत होती है वो आम आदमी में मुश्किल से ही पैदा होती, कहीं ना कहीं इंसान के कदम डगमगाते जरूर हैं। उस चीज को अवॉइड करने के लिए या उसका आसान रास्ता ढूंढने के लिए लोगों ने तरीकत का रास्ता हासिल कर लिया। दर हकीकत वो शरीयत पर अमल करने की ट्रेनिंग हासिल करने का नाम तरीकत है, यूं कहिए। अगर हम तरीकत पे चल लेते हैं और तरीकत की असास देने पर है, लेने पर नहीं है। तरीकत में इंसान सिर्फ देता है, देना सीखता है, कुर्बानी करता है। तो जब इंसान को देना आ जाए, कुर्बानी करना सीख जाए, तो फिर शरीयत पर अमल नहायत आसान हो जाता है। तो मैं तो यूं समझता हूं कि जिस शख्स ने तरीकत पर अमल कर लिया वो एक अच्छा इंसान बनता है, क्योंकि जब खानकाही निजाम राज था तो उस खानकाह में बैठने वाले फकीर, साहिब इल्म یا عرف عام میں ولی اللہ، اپنے پاس آنے والوں کو، اپنے شاگردوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے فرمودات کے مطابق، اللہ کے طے کردہ ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے مطابق زندگی گزارنا سکھاتے تھے، اور اس کی ابتدا خلق خدا کے جوتوں کو سیدھا کرنے سے ہوتی تھی، خانقاہ پر جھاڑو دینے سے اس کی ابتدا کرواتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ خلافت کے منصب تک جا پہنچتا تھا بندہ. شاید میں نے پہلے کہیں ذکر کیا تھا کہ جب کسی کو شاگرد بناتے تھے یہ فقیر لوگ، صاحب علم یا ولی اللہ، تو پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ اس کے سر پر استرا پھروا دیتے تھے، اور اس کے بعد اس کی ڈیوٹی اس پر لگائی جاتی تھی کہ وہ خانقاہ کے جتنی بھی بلڈنگز ہیں ان میں وہ جھاڑو دے گا. اب یہ سرپرستا پھروانا یا خانقاہ میں جھاڑو دینا، یہ باقاعدہ ایک ایکسرسائز ہے علم سیکھنے کے لیے. جو خانقاہ پہ لوگ آتے تھے ان میں وہ لوگ بھی ہوتے تھے جو بہت کھاتے پیتے گھرانوں سے آتے تھے، جن کے یہاں نوکر چاکر عام، تو ان کے نفس کو ٹھکانے پر لانے کے لیے، ان کی انا کو ٹھکانے پر لانے کے لیے، ان کی میں کو ٹھکانے پر لانے کے لیے اس طرح پھروا دیا جاتا تھا اور پھر جھاڑو دلوایا جاتا تھا. تو اس سے انسان کی اس میں کو توڑا جاتا تھا. جب کچھ عرصہ یہ کام آدمی کر لیتا تھا اور جھاڑو دینے میں تاک ہو جاتا تھا، تو پھر اس کی ڈیوٹی اس جگہ لگا دی جاتی تھی جہاں پر وزٹرز آ کے اپنے جوتے اتارتے تھے. ان کے ذمہ کام یہ ہوتا تھا کہ جو باہر سے چل کے آیا ہے، اس زمانے میں چونکہ سفر زیادہ تر پیدل یا گھوڑوں پر ہوتا تھا، راستے کچے تھے تو مٹی پڑتی تھی جوتوں پر بہت، تو جس آدمی کی جوتے سیدھے کرنے پہ ڈیوٹی ہوتی تھی اس کے ذمہ یہ بھی کام ہوتا تھا کہ جوتوں کو صاف کر دے، اس کی مٹی ختم کر دے، اور پھر جوتوں کو باہر کے رخ پر رکھ دیا جائے تاکہ اندر سے جو آدمی آیا آسانی سے جوتا پہنے اور سیدھا چلا جائے. یہ آداب اس کو سکھائے جاتے تھے. یہ ایسی ایکسرسائز تھی کہ وہاں آنے والے وہ لوگ بھی ہوتے تھے جن کو اس وقت کے معاشرے میں کوئی بہت زیادہ اچھے سوشل سٹیٹس پر نہیں گنا جاتا تھا، تو جوتے سیدھے کرنے پر جس کی ڈیوٹی ہے، خواہ وہ اپنے وقت کا کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ رہا ہو، جب وہ ایسے لوگوں کے جوتے اترواتا تھا، اس کی صفائی کرتا تھا، پھر اس کی اس ترتیب سے رکھتا تھا کہ باہر کی طرف رخ ہو جائے، تو اس کی رہی سہی انا کچلی جاتی تھی، وہ میں مر جاتی تھی. جوتے سیدھے کرتے کرتے جب کئی ماہ گزر جاتے تھے، تو پھر ایسے آدمی کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی، یا یوں کہیے کہ اس کی ترقی ہو جاتی تھی، کہ جوتے سیدھے کرنے سے اٹھا کے اس کو خانقاہ پر آنے والے مہمانوں کو سرو کرنے پہ ڈیوٹی لگا دی جاتی. تو سرو کرنے کے آداب سکھائے جاتے تھے اسے، کہ مہمان کے سامنے کھانا کیسے رکھنا ہے، اس کو پانی کیسے پیش کرنا ہے، اس کے جھوٹے برتن کیسے اٹھا کے لے کے جانے ہیں. یہ تمام مینرز اس کو سکھائے جاتے تھے. اور جب وہ اس میں طاق ہو جاتا تھا تو پھر ایسے آدمی کی ڈیوٹی لنگر تقسیم کرنے پہ لگا دی جاتی تھی. یہاں پہ اسے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی ٹریننگ ملتی تھی. اس کو لنگر تقسیم کرنے کے آداب باقاعدہ طور پہ سکھائے جاتے تھے کہ جو لنگر لینے آیا ہے اس کو جب آپ لنگر دیں گے تو کس انداز میں لنگر دیں گے, اس کے ساتھ آپ کی گفتگو کی ٹون کیا ہوگی, لہجہ آپ کا کیا ہوگا, اور نگاہیں نیچی رکھ کے لنگر دیا جائے گا تاکہ دوسرا آدمی شرمندہ نہ ہو. منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکالے جائیں گے جس سے دوسرے کو شرمندگی ہو یا یہ احساس ہو کہ وہ فری لنگر لے رہا ہے. تو یہ تمام اس کی ٹریننگ کی جاتی تھی, اس کو سکھایا جاتا تھا یہ سب کچھ. پھر لنگر تقسیم کرتے ہوئے اگر اسے بھوک لگ رہی ہے لنگر تقسیم کرنے والے کو, تو وہ لنگر میں سے کچھ کھائے گا نہیں, یہ اس کو ضبط کرنا سکھایا جاتا تھا. جو اس کے اپنے کوئی رشتہ دار آ جائے, کوئی اپنا خاندان کا آدمی آ جائے, اس کو وہ سب سے بعد میں دے گا, پہلے دوسرے لوگوں کو دے گا. تو یہ اقربا نوازی اور احباب نوازی سے اس کو دور رکھا جاتا تھا. تو یہ ادب آداب تمام سکھا دیے جاتے تھے. پھر کہیں جا کے اس کو ایسا مقام حاصل ہوتا تھا کہ جہاں مرشد اسے اپنی خلافت عطا کرتے ہیں. جو کچھ انسان سیکھتا تھا اس سارے پروسیس میں, اس کا نتیجہ برآمد ہوتا تھا کہ اس کی زبان اور اس کی باڈی لینگویج میں ایک عاجزی پیدا ہو جاتی تھی, عجز آتا تھا, وہ دوسرے کا احترام کرنا سیکھ جاتا تھا. اور اس کی اپنی کیا پوزیشن ہے یہ بات اس کے ذہن سے نکل جاتی تھی. خود کو وہ سب سے کمتر آدمی سمجھتا تھا, دوسرے کو برتر سمجھتا تھا, اور اپنے سے برتر سمجھ کے ایسے آدمی کی عزت وہ کرتا تھا. یہ وہ آداب ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارنے میں ہمیں ہیلپ فل ہوتے ہیں. یہ علم فقیر کی دنیاوی زندگی میں بھی ایک بڑا رول پلے کرتا تھا, اس کو کامیاب کر دیتا تھا. لوگ اسے بحیثیت کامیاب آدمی کے جانتے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے. اس لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ سوچنا شاید ہماری غلط فہمی ہو کہ فقیر دنیاوی طور پر زیادہ کامیاب آدمی نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. بلکہ میرے نزدیک ایک فقیر دنیاوی زندگی میں بھی بہت کامیاب ہوتا ہے, کیونکہ اس کے عادات و اطوار اتنے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ ہر آدمی انہیں پسند کرتا ہے. یوں اس کے لیے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں اور وہ دنیا میں کامیاب آدمی کی زندگی گزارتا ہے. تو یہ طریقت یقینی طور پہ یہ زندگی گزارنے میں ہیلپ فل ہوتی ہے, فقر ہیلپ فل ہو جاتا ہے. تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ کیا اس علم کو استاد کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب میں نے بہت دیر پہلے یہاں کسی نشست میں دیا تھا, اور اس کی میں نے جو مثال کوٹ کی تھی وہ یہی تھی کہ आप बगैर स्कूल गए, बगैर किसी ट्यूटर के पास पढ़े, खुद घर पर तैयारी करके मैट्रिक का इम्तिहान दे सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं आप। तो तीन ही तरीके हो सकते हैं कि आप सिलेबस खरीद लाइए और घर पे बैठ के तैयारी कीजिए, किताबों से जो समझ आए उसको एब्जॉर्ब कर लें और मैट्रिक के इम्तहान दे दें, पास हो जाएंगे, कोई बाइद नहीं कि फर्स्ट डिवीजन ही आ जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप घर पे ट्यूटर रख लीजिए, किताबें ले आइए बाजार से, सिलेबस और तैयारी करके मैट्रिक का एग्जाम दे दें, पास हो जाएंगे, हो सकता है कि फर्स्ट डिवीजन आ जाए। और तीसरा तरीका वो है जो मारूफ तरीका है कि स्कूल में बाकायदा दाखिला ले लिया जाए और स्कूल में पढ़ने के बाद मैट्रिक का एग्जाम दिया जाए और पास हुआ जाए। तीनों ही सूरतों में पास तो हो जाएंगे आप, और तीनों ही सूरतों में हो सकता है कि आप फर्स्ट डिवीजन हासिल कर लें, लेकिन जो डिसिप्लिन और जो टीम वर्क, टीम स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपके अंदर फुल टाइम स्टूडेंट की हैसियत से पैदा होगा, वो ट्यूटर या बगैर ट्यूटर के पढ़ने से नहीं होगा। अगर घर पे ट्यूटर रख के आप तैयारी करें तो यकीनन आप बेहतर होंगे, लेकिन उतने बेहतर नहीं जो स्कूल जाने वाला बच्चा रेगुलरली वो हो जाएगा, उसका एक्सपोजर जिस किस्म का होगा, लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर होंगे बनस्बत उस शख्स के जिसने आज खुद तैयारी की, किताबें पढ़ पढ़ के। मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो आपको हासिल हो जाएगा, लेकिन शायद प्रैक्टिकल लाइफ में आप उतने कामयाब ना हो सकें। यही मिसाल रूहानियत में है कि बगैर उस्ताद के आप अल्लाह को याद करते रहिए, उसका जिक्र कीजिए, उसके बताए हुए रास्ते पे चलते जाएं, तो यकीनन कुर्ब इलाही के सजावार करार दिए जाएंगे आप। लेकिन आपके तौर तरीके फकीर कैसे नहीं हो पाएंगे फिर? तो यूं फक्र के रास्ते में जो तरक्की होती है वह आपकी बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि आप उन मारूफ तरीकों पर नहीं चल रहे होंगे जो रूहानियत के लिए मुकर्रर है। इसलिए मेरे ख्याल में रूहानियत में भी उस्ताद का होना बड़ा जरूरी है, आपके लिए राहें आसान हो जाएंगी उस्ताद की गाइडेंस में। और ये सवाल किसी साहब ने लिखा है कि बेटे को उसकी क्लास टीचर ने कहा है कि सूद पर रकम लेने वाला गुनाहगार नहीं होता, जिसने रकम दी होती है और वो उस पर सूद वसूल करता है वो गुनाहगार है, क्योंकि सूद देने वाला तो मजबूर है, उसने अपनी किसी मजबूरी की वजह से रकम ली और अब वो इस पर सूद पे कर रहा है। इस सिलसिले में अहकामात रब के बड़े क्लियर हैं कि सूद लेने वाला और सूद देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, वो अल्लाह के खिलाफ जंग करते हैं और इस कारोबार के करने में मदद देने वाला भी अल्लाह के खिलाफ जंग करता है, और अल्लाह के खिलाफ जंग करने वाले का अंजाम आप सोच सकते हैं क्या होगा। یہ تو کلیئر کٹ فیصلہ ہے رب کا. اب ہم اپنی کنوینئنس کے لیے جو چیزیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں ہم اس کے اندر اضافے کرتے رہتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہم راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں. وہ پھر ہمارا ویژن بلر ہو جائے گا, ہمارے کنسیپٹس غلط ہو جائیں گے اسلام کے بارے میں. تو جس چیز کا فیصلہ رب نے کلیئر کٹ کر دیا کہ سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں اللہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں, تو اس میں پھر اگر اور مگر کا کوئی سوال نہیں پیدا ہو سکتا. فیصلہ بڑا کلیئر ہے, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے اس کے بارے میں. تو چاہے کسی نے مجبوری کے عالم میں سود پر رقم لی ہے یا خوشی سے لی ہے, عیش کرنے کے لیے لی ہے, وہ بہرحال اللہ کے خلاف جنگ کرے گا جو سود ادا کرے گا. میرے علم کے مطابق تو اس کے اندر کوئی گنجائش ایسی ہے نہیں کہ جس میں معاف ہو جائے, کیونکہ اللہ نے اسے بالکل کلیئرلی بیان کیا ہے. اور کسی موقع پر شاید میں نے عرض کیا تھا کہ قرآنی آیات دو طرح کی ہیں, ایک بینات اور دوسری مشابہات. بینات تو وہ صورتیں اور آیات ہیں جن کے معنی براہ راست بیان کیے گئے ہیں اور وہ کلیئر ہیں بالکل اپنے میسج میں. اور مشابہات وہ ہیں جہاں اللہ تعالی نے مثالیں دے کر معاملات کو سمجھایا, استعارے کے طور پہ استعمال کیا کچھ چیزوں کو. تو بینات کے اندر تو کوئی شبہ ہو نہیں سکتا, اور یہ سود کے بارے میں جو حکم ہے یہ بینات میں سے ہے کہ سود لینے اور دینے والا دونوں اللہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں. یہاں اسے کوالیفائی نہیں کیا کہ کوئی اگر مجبوری کے تحت لے تو وہ معاف ہو جائے گا, یا جیسے حلال گوشت کی بات ہے تو وہ اللہ نے بتایا کہ حلال کہاں کہاں پر ہے. لیکن جان بچانے کے لیے اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو گھوڑے کا گوشت جان بچانے کے لیے کھایا جا سکتا ہے تاکہ فاقے سے مرنے نہ پائے آدمی, وہ تھوڑی سی ریلیکسیشن وہاں موجود ہے. لیکن ایسی کوئی ریلیکسیشن سود کے بارے میں نہیں, یہ بالکل کلیئر ہے بات. تو اس لیے میری نظر میں تو صاحب یہ بات درست نہیں ہے جو ان ٹیچر صاحب نے کہی ہے. آپ اپنے ذہن میں یہی بات رکھیے کہ سود لینے والا, سود دینے والا, سودی کاروبار کرنے والا, وہ اللہ کے خلاف جنگ کر رہا ہے. ایک اور سوال کسی صاحب نے بھجوایا ہے کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے, کیا یہ صرف عام قبرستان کے لیے ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیا عورتیں اولیاء اکرام کے مزاروں پر بھی نہیں جا سکتی؟ اگر ایسا ہی ہے تو ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ عورتوں کے لیے روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے, قبرستان میں جانا منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ حدیث موجود ہے. اور وہ چاہے کوئی مزار ہو یا عام قبر ہو, عام قبرستان ہو یا کوئی دربار ہو, قبروں پر عورتوں کا جانا منع ہے. البتہ باہر سے دور سے وہ فاتحہ پڑھ سکتی ہیں. جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی بات ہے تو وہاں دیکھا ہوگا کہ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ مسجد کا ایک حصہ بن چکی ہے, اس کی سائٹ کو کر کے, تو جو عورتوں کو حاضری کی اجازت دی جاتی ہے وہاں سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں, تو شیلڈز کھڑی کر دی جاتی ہیں روضہ مبارک کے ارد گرد کافی ذرا سا کوئی 10 گز کا فاصلہ چھوڑ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام گاہ تک رسائی نہیں خواتین کی، جالیوں تک نہیں جا پاتی ہیں، فاصلے پہ اسکرین کر دی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو فاتحہ پڑھتی ہیں وہ بھی دور سے درود و سلام بھیجتے ہیں لوگ یا عورتیں، تو وہ قبرستان میں جانا میرے نزدیک تو قطعی طور پر منع ہے. یہ ایک سوال ہے جس کو میرے نظر سے تو یہ ٹرم گزری نہیں ابھی تک کہ روحانیت میں یا عالم ارواح میں کوئی اصطلاح اساکر علیہ کی بھی ہے، اور یہ کون لوگ ہیں اور کون سا گروہ ہے، یہ ٹرم میری نظر سے ابھی تک گزری نہیں کہیں کہ عالم ارواح میں، عالم برزخ میں اساکر علیہ کے نام سے کچھ لوگ موجود ہوں، میرے نظر سے نہیں گزرا. تو جو چیز میں جانتا نہیں اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے کوئی اس میں حد تک محسوس نہیں ہوتی کہ کچھ چیزوں کا مجھے نہیں پتا. میں بہرحال انسان ہوں اور انسان کا علم ناقص ہے، مکمل نہیں ہوتا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جن کا ابھی تک مجھے پتا نہیں. یہ شاید یہ ٹرم انہیں میں سے ایک ہے، اساکر علیہ سے. میں معافی چاہتا ہوں آج کیا کہ میں بہت دیر سے آیا اور آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، لیکن وجہ وہی ہے جو اکثر میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ خلق خدا چھوڑتی نہیں، باوجود ریمائنڈ کرانے کے کہ صاحب مجھے جانا ہے، بہت لوگ انتظار کر رہے ہیں میرا، تو پھر بھی وہ ایک منٹ کرتے کرتے ٹائم بہت لے جاتے ہیں. معافی چاہتا ہوں سب، بلکہ خدا کو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، آپ کو انتظار کرنا پڑا اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں.